السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچواں پارہ والمحسنات، آیت نمبر سورہ نساء کی 24. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلے پارے کے اختتام پر ہم نے سنا تھا، فورتھ پارہ جہاں ختم ہوا تھا، ان خواتین کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جو محرمات میں آتی ہیں کہ کن کن سے نکاح حرام ہے، جس میں رضاعت کے رشتے بھی تھے، دو بہنوں کو جمع کرنا اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ منع ہے. اسی طرح سے حقیقی بیٹے کی بیوہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے، دو بہنوں کو بیک وقت نہیں جمع کیا جا سکتا، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے. اب اس کے علاوہ کون سی عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں؟ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا احکام بتا رہے ہیں. یہ محرمات تو تھے ہی تھے، جو کہ خونی رشتے ہوں یا جن سے رضاعت کا رشتہ ہو. اس کے علاوہ کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور جن سے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کنیزیں جو تمہارے مل کے یمین میں ہوں یا تمہارے قبضے میں آ جائیں. واحل لكم ما وراء ذلكم، یہی اللہ کا قانون ہے، ان کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں اس کے علاوہ تم انہیں اپنے نکاح میں لا سکتے ہو. اب یہاں پر والمحسنات کا لفظ آیا ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو رشتے یا جن محرمات سے نکاح حرام تھا، حرام رشتوں کی جو تفصیل بتائی گئی تھی، اس میں شادی شدہ عورتیں بھی آتی ہیں، کہ وہ عورتیں جن کا کسی سے آلریڈی نکاح ہوا ہو، ایسی عورتیں بھی حرام ہیں. جب تک ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے اور اس کا نکاح یا فسق نہ ہوا ہو، یا وہ بیوہ نہ ہوئی ہو، یا اس کو طلاق نہ ہوئی ہو اور عدت ختم نہ ہو چکی ہو، تب تک کوئی اور شخص اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح ہو نہیں سکتا. اور اگر جب تک اگر وہ عدت میں ہے عورت اور عدت ختم نہ ہو جائے، تب تک بھی نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے بعد ہی نکاح ہوگا. محسنات کا جو لفظ ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس لفظ کو سمجھ کر اس کے کچھ اور معنی بھی نکالے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ قرآن میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں اور قرآن کی من مانی تاویلات کرتے ہیں. ہر دفعہ قرآن کی آیت کا جو مطلب ہوتا ہے یا لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. آپ ڈکشنری اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے فوراً کہ اچھا نہیں، فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے، نہیں، بلکہ وہ کس زمرے میں، کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہیں وہ آیتیں دیکھی جائیں گی. تو محسنات کا جو لفظ ہے وہ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے. احسان، ح سواد نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ویسے حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. حسن المسلم آپ کو یاد ہوگا، جو دعاؤں کی کتاب ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے. صبح شام کے جو اذکار ہیں اس کو حسن المسلم کہتے ہیں، کہ مسلمان کا قلعہ. تو یہ اسی روٹ سے ہے. پہلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شادی، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آزادی، تیسرا اس کا مطلب ہے پاک دامنی، اور چوتھا اس کا مطلب ہے اسلام. اس اعتبار سے محسنات کے چار مطلب ہیں. لکھ لیں آپ لوگ، شادی شدہ عورتیں، پہلا مطلب شادی شدہ عورتیں، دوسرے اس کے معنی یہ ہوں گے آزاد عورتیں، اور تیسرے اس کے معنی یہ ہوں گے پاک دامن عورتیں، اور چوتھے اس کے معنی ہوں گے مسلمان عورتیں. اب یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پارے میں، ابھی جو ہم نے پڑھا، یہاں پر پہلے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ، یعنی شادی شدہ عورتوں کے معنوں میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی آیت کو لے کر کچھ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس پر ٹاپک پر بھی بات کریں گے. لیکن یہاں جو مراد ہے اس سے، شادی شدہ عورتیں مراد ہیں. اور اس آیت کے نزول کے بارے میں ایک مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب جنگوں میں کافر عورتیں قیدی بن کر آنے لگیں تو وہ مسلمانوں کی قید میں آئیں، جب مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھانا چاہا، یعنی ہم بستری کرنے میں کراہت ان کو محسوس ہوئی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یعنی پھر ہم ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کیونکہ وہ تو آلریڈی شادی شدہ ہیں۔ تو تب پھر یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ ایک مہینہ یا ایک حیض آنے تک انتظار کرنا ہوگا، یا اگر وہ عورتیں پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، تو جب تک ان کا حمل ختم نہیں ہو جاتا، ڈلیوری نہیں ہو جاتی، تب تک بھی ان سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ اس آیت کا غلط مطلب غیر مسلموں کے کہنے پر غلط بیان کرنے لگتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس قسم کی کوئی سہولت یا کوئی بات موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہمارا جو دین ہے وہ حقیقت پسند دین ہے، وہ حقیقت سے آنکھیں یا نظریں نہیں چراتا، بلکہ ہمیں الحمدللہ اتنے بہترین احکامات، اتنے بہترین اصول دیے ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی قانون تو تھا نہیں کہ جو جنگی قیدی آئیں ان کا کیا کیا جائے، اب اگر جنگی قیدی آتے اور وہ عورتیں کافر رہتی اور ان کافر عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس سے معاشرے میں فساد نہ پھیلتا، ان کا کون رکھوالا ہوتا، ان کی کون خبرگیری کرتا، ان کی کون حفاظت کرتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک طرح سے ہو سکتا ہے ایک بے حیائی یا فحش کام پھیلنے کا خطرہ بھی ہو جاتا۔ تو کتنی بہترین بیچ کی راہ نکالی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو الا ما ملکت ایمانکم آیا ہے کہ سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہارے مل کے یمین میں ہوں تو وہ جائز ہیں، اسی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ شادی شدہ عورتیں تو حرام ہیں ہی ہیں، شادی شدہ عورتوں سے نہیں ہو سکتا کسی کا نکاح، لیکن الا ما ملکت ایمانکم کہ جو اس کے علاوہ ہیں، جو تمہارے مل کے یمین میں ہیں، جو قیدی عورتیں آئی ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کچھ شرط بتائی گئی ہے۔ یہاں پر یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ آج کل کے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں یا پچھلی جو جنگیں ہوئیں اگر ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے، اگر تاریخ کو ہم پڑھیں تو جو بات ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہاں یہ نظر آتا ہے کہ ایک قوم نے کسی پر حملہ کی اور حملہ کرنے کے بعد اس کے جو سپاہی ہیں، اس کی جو فوج ہے، وہ بے مہار اس ملک کی عورتوں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ان کی عزتوں کا، ان کے کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا اور ایک طرح سے بالکل زنا اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ صریح زنا میں آتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کیمپ میں قیدی عورتیں ہیں اور فوج کا کمانڈر فوج کو اجازت دے دے کہ جاؤ جس کو جو دل چاہے اس عورت پر ہاتھ صاف کر لے یا جو چاہے کرے، ان کی عزت سے کھیلے، یہ بھی اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو زنا سے بڑھ کر ایک اور ایسا فعل بن جاتا ہے جس کو ہم وحشیانہ فعل کہیں گے کہ جس عورت کے ساتھ کسی کو بھی آزادی دے دی جائے کہ وہ کچھ بھی کرے۔ تو اسلام نے ایسی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ہم احادیث کے ذریعے دیکھیں گے، جیسے ابھی مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی کہ جب قیدی ہاتھ آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، اب ان عورتوں کا، ان قیدی عورتوں کا کیا کیا جائے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان قیدی عورتوں کا تبادلہ کر دیا جائے اپنے سپاہیوں سے، کہ اگر ہمارے کچھ لوگ دشمن کے پاس یرغمال ہیں یا انہوں نے ان کو قیدی بنایا ہے تو یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ ان عورتوں کو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے قیدی رہا کر دیں، ہمارے لوگ رہا کر دیں۔ اب اگر نہیں ہے ایسا معاملہ تو پھر کیا کیا جائے؟ اور پہلے سے یہ ہوتا آ رہا تھا لیکن اسلام نے اس پر ایک اتنی بہترین روک لگائی اور اس کو ایک ایسا اعتدال والا قانون دیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہاں پر کچھ چند شرائط ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہمیشہ رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کبھی بھی یہ آیتوں کو صحیح سمجھا نہیں جاتا یا سمجھایا نہیں جاتا کہ الا ما ملکت ایمانکم، اور چونکہ ہم کئی سالوں سے ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں بہت ڈیپلی اسلام کی نالج نہیں ہے تو لوگ اس پر گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے بدگمانی اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ بھلا مل کے یمین یہ عورتیں کیوں جائز قرار دی گئی مسلمانوں کو، اور چونکہ غیر مسلموں نے اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے اسلام کے اس ٹاپک پر، الا ما ملکت ایمانکم، کہ ہم وہ غیر مسلموں کی نظر سے ہی اس بات کو دیکھتے ہیں، یا وہ اس بارے میں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اسلام کو غیر مسلموں کے ذریعے نہیں سمجھنا ہے، ہم کو تو اس کو اسلام کو ہمارے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں یا صحابہ اکرام کا جو عمل تھا اس سے ہمیں سمجھنا ہے، تو صحیح تصویر کا رخ تو ہمارے سامنے ہوتا نہیں اور ہم فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اسلام میں، تو نہیں، جو حقیقت ہے اسے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ یہ جو الا ما ملکت ایمانکم کا معاملہ ہے کہ مل کے یمین، شروع سے ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ لونڈیاں آرام سے خریدی جاتی تھیں اور ان کا مالک اس بات پر آزاد ہوتا تھا کہ وہ لونڈیوں سے جس طرح سے چاہے فائدہ اٹھائے۔ اب اسلام نے کیا کیا کہ اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ غلامی کو ختم کرنا چاہا۔ پابندی تو نہیں لگائی گئی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ پابندی لگائی ہی نہیں جا سکتی تھی، پورے معاشرے میں یہ بہت بری طرح یہ رواج پھیلا ہوا تھا۔ اب پھر جنگوں کا بھی معاملہ تھا کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو اس میں قیدی عورتیں آ رہی ہیں تو کیا کریں گے، تو اس صورت میں ایک اعتدال کی راہ اسلام نے نکالی کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان عورتوں سے تم ایک طرح سے جس طرح سے بیوی کا معاملہ ہوتا ہے وہی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن چند شرائط ہوں گی، اور وہ شرائط کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ ون بائی ون۔ صرف اس قیدی عورت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو امیر لشکر، مسلمانوں کا جو امیر ہے، وہ اموال غنیمت کی طرح مجاہدوں میں تقسیم کرے یا جس کی ملکیت میں دے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امیر ہوا کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول تھے، اس کے بعد جو کمانڈر ہوگا مسلمان آرمی کا یا مسلمانوں کا خلیفہ جو ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ان عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اور مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے ان عورتوں کو جس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، تو وہ عورت اسی کی ملکیت میں ہوگی، اب وہی اس کا مالک ہوگا، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اس کی ایک طرح سے بیوی کی حیثیت اختیار کر جائے گی، اور جب اس سے اولاد پیدا ہو جائے گی تو ایسی عورت ام ولد کہلاتی ہے۔ ام ولد خاص طور سے آپ لوگ یاد رکھیے گا، کیونکہ وراثت اور وصیت میں اس تعلق سے احکامات موجود ہیں، تو جب یہ ام ولد ہو جاتی ہے یعنی اس مالک کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مالک کے مرنے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اسے نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، اب وہ آزاد عورت شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو شخص جس کے ملک میں یہ آئی ہے وہ خود ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا، کسی کوئی اور شخص کو نہیں دے سکتا کہ تم بھی اس سے جو چاہو سلوک کرو، نہیں۔ اگر وہ شخص اس لونڈی کا نکاح کسی اور سے کر دیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لونڈی کی، تو اب یہ مالک اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، بھلے ہی اس سے وہ دوسری خدمت تو لے سکتا ہے لیکن اب وہ جو ایک میاں بیوی والا تعلق ہے وہ اس سے قائم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح سے تقسیم کے بعد فوراً وہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، صحبت نہیں کی جا سکتی جب تک کم از کم اسے ایک حیض نہ آ جائے اور یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اگر پریگننٹ ہے تو وضع حمل تک اسے رکے رہنا پڑے گا، اور نہیں تو ایک مہینہ۔ اگر اس قیدی عورت کی اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا، تو ایسی عورت کو ام ولد کہتے ہیں۔ اب اگر ایسی عورت کو کوئی امیر کسی کے ملک میں دے دے تو پھر خود امیر بھی اس عورت کو واپس لینے کا مجاز نہیں ہو سکتا کہ جب ایک بار تقسیم کر دیا کر دیا، الا یہ کہ پتہ چلے کہ کچھ ناانصافی ہوئی ہو تو اس صورت میں ایکسچینج کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی امیر کو ہی پرمیشن ہوگی، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اتنی شرائط کے ساتھ رکھا گیا ہے، اگر نہیں تو انہی عورتوں کو معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا تھا، تو ان خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سد باب کر دیا گیا، اس کا توڑ کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ پہلے زمانے میں تو یہ بہت عام بات تھی، اور یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اسلام نے کچھ اس کو جائز یا اس کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اب ایک چیز سامنے آ گئی ہے تو آپ کو تو اس سے نپٹنا ہی ہے نا، جو حالات سامنے آتے ہیں تو آپ اس سے منہ تو نہیں موڑ سکتے، آنکھیں تو نہیں چرا سکتے، آپ کو اسے فیس کرنا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہے یمین میں آئیں۔ تو یہ تھی مل کے یمین کی تفصیل، الحمدللہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا
کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ اور ایک بات اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تمام رولز اسی وقت اپلائی ہوں گے، اسی وقت نافذ ہوں گے جب ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت ہوں گی، اور جنگ صرف اسلام کی خاطر کی جائے گی، کسی زمین کے لیے نہیں، کسی ذاتی اپنے پرسنل بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی خاطر اگر جنگ کی جائے گی، اسلامی معاشرہ ہوگا، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حکمراں ان عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا، تو دراصل یہ قائم مقام نکاح ہوگا۔ لیکن ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ اسلام غلامی کو پروموٹ نہیں کرتا، اسلام نے غلامی کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے، اور اسی بنا پر ہر گناہ کا جو کفارہ بتایا گیا ہے اسلامی نظام میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے ہے غلام آزاد کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، حکمراں، گورنرز غلام ہوا کرتے تھے، اور ایک دور ایسا آیا کہ غلامی ختم ہی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن وہ غلام آزاد نہ کرتے ہوں، اور عورتوں کے اور خواتین کے بارے میں تو جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون ایسے حکم نافذ نہیں کر سکتا، یہ ایسے اصول نہیں دے سکتا۔ خواتین کی عزت، احترام، ان سے حسن سلوک کی جو تاکید اللہ کے رسول نے کی ہے، اور جو دوہرے اجر کی بشارت دی گئی کہ جو شخص اپنی کنیز کو آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لے، وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، تو دراصل یہ ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی حالت پیش آ جائیں، اسلام کی خاطر جنگ کی گئی اور بدلے میں عورتیں آ جائیں قید ہو کر، قیدی بن کر، تو ان عورتوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ تو اس بنا پر ایک بیچ کی راہ اسلام نے ہمیں دی ہے کہ ایسے ایسے کیا جائے گا، کیونکہ اگر ان عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے یا ان عورتوں کو کسی کیمپ میں رکھ دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی بھی تو ضروریات ہیں نا، کون ان سے شادی کرے گا، کون ان کی حفاظت کرے گا؟ تو اگر ایک ایک شخص کے ہاتھوں انہیں دے دیا جائے ایک قائم مقام نکاح کی طرح، تو اس سے ان کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، ایک حفاظت میں آ جائیں گی یہ عورتیں بھی، اور ان کو بھی ایک رہنے کے لیے گھر، ایک خاندان مل جائے گا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، اور یہ بات ہم صحابہ کرام کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس پر عمل ہوا اور انصاف کے ساتھ عمل ہوا، اور ایسی پھر بہت ساری خواتین خود بعد میں مسلمان ہو گئیں، ان کے جو بچے نکلے وہی آگے چل کے دین کے عالم بنے، دین کے علمبردار بنے، اور دین کی خدمات انہوں نے کی۔ تو یہاں پر ایک راستہ بتایا گیا ہے بیچ کا، کہ ایسی خواتین کا کیا کیا جائے گا جو جنگ میں قید ہو کر آئی ہیں، اور یہ اسی صورت میں پوسیبل ہے جب آپ ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہوں، اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام جہاں نافذ ہو۔ ادروائز آج ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کا تو بالکل ہی خاتمہ ہو چکا ہے، اور آج کہیں پر بھی اس رول کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 100% اسلامی حکومت کہیں پر بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ اور جنگیں اب اسلام کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگیں کس لیے ہو رہی ہیں۔ تو جنگ اگر صرف اللہ کی خاطر کی جائے، اس صورت میں اگر ایسی قیدی عورتیں آئیں گی، تو ان کا پھر یہ انتظام کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہترین حل ہے۔
پھر آتا ہے وہ اہل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ تو پھر تم جسے حاصل کرنا چاہو تو تم کیسے حاصل کرو؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ مہر کے ذریعے، مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن شرط ساتھ میں یہ ہے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ نکاح کے مقصد میں جو چیزیں آتی ہیں کہ نکاح اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ طلاق دینے کی نیت سے، یا پھر تھوڑے دن فائدہ اٹھانے کی نیت سے اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، تو اس سے دو چیزیں کا خود بخود انکار ہو جاتا ہے کہ جو اسلام میں جائز نہیں، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ محسنین غیر مسافحین، تو اس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حلالہ پھر جائز نہیں، کیونکہ حلالہ بسانے کی نیت سے نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوگا نا آپ کو حلالہ تو کس لیے کیا جاتا ہے کہ طلاق دے دی جائے، انہیں نکاح کر ہی رہے ہیں اس لیے کہ بس اب چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن کے بعد طلاق دے دی جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے، حلالہ جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرا، جو نکاح متاع کا جو شیعہ لوگوں میں چلن ہے، اس کی بھی خود بخود نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح متاع میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو نہ معلوم ہو، اب اگر معلوم ہو تو پلیز کنفیوژن کا شکار نہ ہو آپ لوگ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگوں سے آپ کو پتا چلے جو اس کو غلط طریقے سے پروموٹ کر رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو اور زیادہ سن کر تکلیف ہو۔ تو اصل میں نکاح متاع اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایسا کرتے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے کانٹیکٹ میرج جس کو کہتے ہیں، جس میں معاہدہ ہو، کانٹیکٹ کیا جائے کہ ہم ایک مہینے کے لیے، دو مہینے کے لیے، پندرہ دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے تم سے نکاح کر رہے ہیں، مہر ہوتا، باقاعدہ نکاح ہوتا اور پھر چھوڑ دیا جاتا۔ تو پہلے زمانے سے ایسا ہوتا آ رہا تھا، کیونکہ سفر پہ لوگ جاتے تھے اور سفر میں ہو سکتا ان کو وہاں زیادہ دن لگتے تو کر لیتے تھے، لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خاص طور سے باقاعدہ اس کو ممنوع، ناجائز قرار دے دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس کے قائل ہیں اور شیعہ لوگوں میں یہ آج بھی رائج ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کسی سے شادی کرنا۔ اور اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تین موقعوں پر کچھ جنگوں میں اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جنگ کے خاتمے پر خود اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اعلان کیا تھا کہ یہ منع ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی جو پوری شورا تھی، اس زمانے میں یہ فتویٰ تھا کہ جو بھی اگر متاع کرتا یا اس طرح کا نکاح کرتا، کانٹیکٹ میرج کرتا، تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اس لیے کچھ ایک دو واقعات چھپ چھپا کے کرنے کے ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ علی الاعلان کبھی کسی نے نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرمت ثابت ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا نکاح کے معاملات یا نکاح کی کیا شرائط ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ تین موقع ہوتے ہیں جس سے کسی بھی دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے ان رسم و رواج کی وجہ سے ان کے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک موقع تو وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو بپٹائز کیا جا رہا ہے، زرد رنگ میں اس کو پانی سے نہلایا گیا، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کرسچن کی اولاد ہے یا کرسچنز کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کے بال نکالے گئے ساتویں دن، یا پھر اس کا عقیقہ کیا گیا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان کی اولاد ہے۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے، تو شادی کے وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور اس کے گرد پھیرے لگائے جا رہے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی ہندو کی شادی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فادر کے سامنے دو لوگ کھڑے ہیں اور ان سے قول و قرار لے رہے ہیں، تو سمجھ جائیں گے کہ کرسچنز ہیں۔ لیکن کوئی امام یا کوئی احترام والا شخص خطبہ پڑھا رہا ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور ایجاب اور قبول ہو رہا ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے کسی شخص کا انتقال ہوا ہو اور اس کو تابوت میں ڈالا گیا ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی کرسچن کی موت ہوئی ہے۔ لیکن کسی کو قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ تین موقع ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کے دین کی، انسان کے اپنے دین کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون سے دین کو فالو کرنے والا ہے، کون سے مذہب کی پیروی کرتا ہے۔ تو شادی دراصل ایک بہت ہی اہم موڑ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا کون ہیں۔ تو اسلام میں نکاح کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ چار شرائط ہیں۔ ویسے تو اور بہت ساری چیزیں اس کے انڈر میں آ سکتی ہیں، لیکن مین جو ہے وہ چار شرائط ہیں۔ سب سے پہلی جو نکاح کی شرط ہے وہ ایجاب اور قبول ہے، دونوں طرف سے رضامندی ضروری ہے، لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں احادیث سے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی میں ہے، اور متلقہ اور بیوہ عورت اپنی زبان سے کہے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نکاح مستقلاً ہو، یعنی ہمیشگی کی نیت سے کیا جائے کہ انہیں طلاق دینے کی نیت نہ ہو، محض شہوت رانی کی غرض نہ ہو۔ اسی سے پھر نکاح متع کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح متع میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ محسنین غیر مسافحین، کہ تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو، تو یہ دوسری شرط ہوئی۔ تیسری شرط ہے حق مہر مقرر کرنا اور اس کی ادائیگی، یعنی مہر ضروری ہے، ادا کرنے کی نیت ہونی ضروری ہے شوہر کی۔ اگر اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں بلکہ زنا میں شمار ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بیوی اس مہر کو یا تو خوشی سے اپنے دل سے معاف کر دے یا واپس شوہر کو لوٹا دے، لیکن شوہر کی تو نیت ہونی چاہیے کہ اس کو مہر دینا لازمی ہے۔ چوتھا، اعلان نکاح، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ولم اتخذاتی اخدان۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے، یا کم از کم دو گواہ موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ نکاح کی شرائط ہیں، ایجاب و قبول ہو، بسانے کی نیت ہو، حق مہر ادا کیا جائے، اور گواہ، یا تو آپ اس کو اعلان بھی کہہ سکتے ہیں یا گواہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں اسی نیت سے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، جیسے پیچھے کی بھی تمام آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مہر دینے کی نیت نہ ہو تو وہ نکاح نہیں بلکہ سفاح کہا گیا اس کو، یعنی زنا کہا گیا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیت یہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لوگوں کے سامنے ایک طرح سے تکبر کے لیے یا غرور کے لیے یا دکھاوے کے لیے بڑھ چڑھ کر مہر رکھا جاتا ہے، اور صاف یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ باندھ لو مہر یا رکھ لو مہر جتنا بھی چاہے، کون دے رہا دلا رہا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر دینے دلانے کی نیت نہیں ہے تو وہ نکاح ہی شمار نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مال جو دیا جا رہا ہے، مہر جو دیا جا رہا ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے عورت کی، بلکہ ایک طرح سے اس کو پروٹیکشن دیا گیا کہ کوئی بھی تمہیں ایسے نہیں حاصل کر سکتا، اور یہ مہر جو ہے وہ استطاعت کے مطابق ہوگا، کہ لڑکی کی جیسی استطاعت ہوگی یا مرد کی جیسی استطاعت ہوگی اس کے حساب مہر رکھا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ محسنین غیر مسافحین، کہ تمہارا مقصد ہمیشہ بسانے کے لیے ہو، نہ کہ شہوت رانی کے لیے ہو۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریدہ، جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب یہ فمستمتعتم کا جو لفظ آیا ہے، اسی بات کو لے کر شیعہ حضرات نکاح متع کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں پر علماء کرام بتاتے ہیں کہ فمستمتعتم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان عورتوں سے تم جو فائدہ اٹھاؤ گے، جو تم ان سے میاں بیوی کا تعلق جو تمہارا قائم ہوگا، یا اور بھی جو فائدے تم عورت سے اٹھاؤ گے، اس بنا پر تم ان کو ان کے مہر دے دو فرض جان کر۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ، انہیں ان کے مقررہ حق کے مہر ادا کرو۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریدہ، تو تم ان کو ان کے حق کے مہر ادا کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیوی کا حق ہے، جو مہر ہے بیوی کا حق ہے، اور شوہر کو لازمن اسے دینا چاہیے۔ نہ یہ حق مہر پر اس کے والدین کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کا حق ہوتا ہے۔ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ عورت کو یا بیوی کو دونوں طرف سے پروٹیکشن دیا گیا، کہ اس کو ماں باپ کی وراثت میں سے تو حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن شوہر کی طرف سے بھی اس کو مہر بھی ملتا ہے، اور شوہر کی وراثت میں سے وہ خود بھی اس کی حقدار ہوگی وراثت کی، اور خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں اس پر۔ تو آپ دیکھیں کہ ہے کہ نہیں عورتیں فائدے میں، اور پھر بھی عورتوں کو اعتراض ہے کہ ہماری عزت کو کم کیا گیا، ہمیں کم درجہ دیا گیا مردوں کے مقابلے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ درجات وہاں درجات اس قسم کے نہیں ہیں، کچھ اور قسم کے درجات ہیں۔ اسی آیت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ بیوی کو حق مہر ادا کرنا فرض ہے، یہ فآتوہن اجورہن فریدہ۔ پھر اگر عورت اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، پھر مہر جو ہوگا خوش دلی سے دیا جائے گا اور باہمی رضامندی سے دیا جائے گا۔ دو طرح کا مہر ہوتا ہے، مہر معجل اور مہر معجل، ایک عین سے ہے اجلت سے، اور ایک میم واو جیم لام حمزہ کے ساتھ ہے معجل، اجل کر کے دینا، دیر کر کے دینا، تاخیر کر کے دینا۔ تو دونوں طرح سے جائز ہے، کہ چاہے تو آپ نکاح کے وقت اسی وقت کیش دے دیں یا جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں، یا پھر اگر آپ تاخیر کر کے دینا چاہ رہے ہیں اور بعد میں دینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت مہر مقرر کر لیں اور بعد میں اس کی ادائیگی کر دیں. اگر مہر مقرر نہیں ہو سکا تو بھی کوئی بات نہیں, بعد میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی بہنوں کا یا اس کے خاندان میں جو لوگوں کا مہر تھا اس کو مثال بنا کر اتنا مہر متعین کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے سیکنڈ پارے میں پڑھا تھا کہ مہر اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہو تو اس صورت میں مہر آدھا ہو جائے گا, لیکن بعد میں اگر مہر طلاق ہوئی ہو تو مہر پورا ہی دینا ہوگا. تو یہ کچھ مہر کے بارے میں باتیں تھیں. اور 32 روپے مہر کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا, شرعی مہر جس کو 32 روپے کہا جاتا ہے, تو یہ ہمیں کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہمیں ملتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے. اس کی مقدار بھی کوئی مقرر نہیں. آپ کو معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ مہر باندھنے لگے تھے. تو ایک دن انہوں نے خطبے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کی تعداد مقرر کر دوں اور بس اتنا مہر مقرر کر دوں. تو اسی دوران ایک عورت اٹھ کر کہنے لگی کہ اے عمر یا اے امیر المومنین, جس بات کی اجازت اللہ نے دی ہے اسے آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے قرآن میں کہ تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو, قنطار کا لفظ آتا ہے, تو تم ان سے واپس نہ لو, تو آپ اس کو کیوں کم کر رہے ہیں یا مخصوص کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عورت عمر پر بازی لے گئی, یعنی علم میں ایک عورت زیادہ بہتر ہے عمر سے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کے حکمراں کیسے ہوتے تھے کہ فوراً اگر ان کو لگتا کہ ان کی بات میں دلیل نہیں ہے تو وہ مان لیتے تھے سامنے والے کی بات. لیکن آج تو جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم غلط بھی ہیں تو بھی ہم سامنے والے کی بات نہیں مانتے کہ اس سے ہماری سبکی ہو جائے گی, بے عزتی ہوگی. تو اصل ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ یعنی تقریباً 12-13 ہزار روپے بنتے ہیں, اتنا تھا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا اور بیویوں کا مہر. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم جو تھیں جب ان کو ابو طلحہ نے رشتہ دیا تو ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو ام سلیم نے شرط رکھی کہ اے ابو طلحہ تم تو مشرک ہو اور میں مسلمان ہوں, تم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تم یہ کہو کہ تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو میرا مہر وہی ہوگا, یعنی تمہارا اسلام لانا. یہ نسائی کی روایت سے بات پتہ چلتی ہے اور سیرت اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم کا نکاح ہوا تو ان کا مہر اسلام تھا. ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے اسلام لائیں اور ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ میں اسلام لا چکی ہوں, اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. چنانچہ ابو طلحہ اسلام لے آئے اور اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر تھا. اس سے بڑھ کر کوئی خاتون آپ کو دیکھنے کو ملی کہ جو سامنے والے کو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مہر میں کچھ نہیں چاہیے, تم اگر اسلام لے آؤ تو یہی میرا مہر ہوگا. یہ ام سلیم جو خاتون ہیں ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں تو اتنا ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے. ایک بہترین اللہ کی بندی, اطاعت گزار, ایک بہترین اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی مسلمان خاتون, ایک بہترین ماں, ایک بہترین بیوی, ہر طرح سے ان کا کردار بہت بہترین نظر آتا ہے اور ہر دفعہ ہر لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے تیار. اپنے بچوں کو اسلام کی راہ میں لگا دیا, صبر تو ایسا صبر, بہت ہی بہترین خاتون تھی. ان کی سیرت اگر جب بھی موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا ام سلیم کی سیرت. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں کوئی بھی چیز مقرر کی جا سکتی ہے, کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اگر کچھ نہ ہو تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ان کے پاس تھی تو اسی کو مہر مقرر کر دیا. اور یہ بات بھی روایت سے پتہ چلتی ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم وہی اپنی بیوی کو سکھا دینا, یہی تمہارا حق مہر ہے. تو یہ مہر بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اس کو فرض جان کر ادا کرو. فآتوہن اجورہن فریدہ. تو ہم نے دیکھا کہ جو مہر کی شرط ہے نکاح میں, ولی ہوگا, اعلان ہوگا یعنی گواہ ہوں گے, پھر ہمیشہ بسانے کی نیت سے نکاح کیا جائے گا اور ایجاب و قبول ہوگا. یہ 4 شرائط ہیں. اس زمانے میں 4 قسم کے نکاح تھے, نکاح مسنون, نکاح شغار, نکاح حلالہ, نکاح متاع. تو تمام کے تمام نکاح باطل قرار دے دیے گئے, ناجائز قرار دے دیے گئے, سوائے نکاح مسنون باقی رکھا گیا. تو ولی کی سرپرستی میں عمر بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے کیا گیا نکاح مسنون کہلاتا ہے جو کہ جائز ہے. اسے بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ولی کی سرپرستی میں عمر بھر ساتھ نبھانے کی نیت سے کیا گیا نکاح مسنون کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے. اس کے علاوہ تینوں نکاح جائز نہیں ہیں، نہ ہی نکاح شغار. نکاح شغار میں یہ ہوتا تھا کہ ادلے بدلے کی شادی کرتے تھے کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی دیتے ہیں یا ہم تمہیں ہماری بہن دے رہے ہیں، تم ہمیں اپنی بہن دو، اور مہر کچھ نہیں مقرر ہوتا تھا، تو اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا. لیکن الگ الگ اپنا اپنا مہر تیم کرنے کی یا مہر دینے کی نیت کی جائے اور ایک دوسرے کی بہن سے نکاح کیا جائے تو وہ جائز ہے، لیکن مہر نہ دینا اور صرف شادی کر لینا وہ جائز نہیں ہے، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں. نکاح حلالہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، اور نکاح متا اس کے بارے میں بھی ابھی ہم نے بات کی کہ نکاح متا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی حرمت خود اللہ کے رسول کے زمانے اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ثابت ہے. اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، تو آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کریں. تو یہ ایک اضطراری رخصت تھی، یعنی یہ پہلے سے زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا تھا. لیکن صرف تین موقع پر، جہاد کے موقع پر اس کی رخصت دی گئی، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ایسے ہی تھا اس کی اجازت دینا جیسے کہ سخت بھوک اور تکلیف کی حالت میں کہ موت کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، اور بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی خنزیر یا خون جو کہ حرام ہے وہ کھا لے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے نکاح متا کا بھی معاملہ تھا، لیکن اس کو منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور پھر نکاح متا سے منع کر دیا گیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. ابن ابی عمرو کہتے ہیں کہ پہلے ایک اضطراری رخصت تھی، وہ انہیں زمانے جاہلیت سے ہی تھا، تو ظاہر سی بات ہے ابھی فی الحال اس کو منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. اور پھر جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے، ان کی پوری شورا نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا. اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ ان کے بیان کے مطابق بھی نکاح متا کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو پوری طرح سے ختم کروا دیا تھا، بلکہ وہ شخص کے بارے میں جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ کسی نے نکاح متا کیا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، تو یہ تو ختم ہی ہو گیا، تو یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. پھر دوسری جو بات آتی ہے ولی کی سرپرستی. ولی کی سرپرستی بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نکاح نہیں بلکہ زنا ہے. تو بہت ہی اہم بات ہے یہ. ہمارے یہاں پر جو ایک رواج نکل چلا ہے سمجھیں کہ جا کر کورٹ میرج کر لینا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کا کوئی سرپرست اور ولی اس کے خاندان کا موجود نہ ہو. تو یہ تمام نکاح کے بارے میں تھا کہ مہر کس طرح سے فرض ہے، نکاح کیسے کیا جائے گا. پھر کہا گیا کہ ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بہ من بعد الفریدہ. اب مہر تو آپ نے دے دیا یا مقرر کر دیا، اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر بیوی شوہر کو مہر یا تو پورا ہی معاف کر دے یا کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں آدھا اس میں کا آپ کو دے دیتی ہوں، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بیوی خوشی سے دینا چاہیے بیوی نے، نہ کہ اس پر زبردستی کی جائے، اس سے کہا جائے کہ تم معاف کرو مہر، یہ غلط ہے. اسی طرح سے جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ وراثت میں سے سب سے پہلے مہر نکالا جائے گا. بیوی کا حق ہے وہ پہلے، اور وہ شوہر پر قرض تھا، تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، تو پہلے بیوی کے قرض کی ادائیگی ہوگی، اسے مہر دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی. ہمارے یہاں کی طرح نہیں، جیسے ہندوانہ سوچ سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے عورت کو چوڑیاں، اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں ہاتھ کی، اور پھر اس کو شوہر کی ڈیڈ باڈی کے سامنے بٹھا کر کہا جاتا ہے کہ چلو اس کا مہر معاف کر دو، تم کہو اس سے کہ میں نے مہر معاف کر دیا. تو یہ چیز کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. شوہر کی جائیداد سے پہلے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا. ان اللہ کانا علیمن حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، جو تمہاری دل میں نیت ہے، جو کام تم نے کیا ہے، تم نے نکاح جو کیا ہے کس غرض سے کیا ہے، ان سب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یہ جو حکمت کی باتیں اس نے تمہیں بتائی ہیں کہ نکاح تم نے کس غرض سے کرنا چاہیے، مہر کس طرح مقرر ہو، مہر دینے کی نیت ہو، ہمیشہ بسانے کے لیے کیا جائے، چھوڑنے کے لیے نہ کیا جائے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. سب اللہ جاننے والے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا سوچ ہے، تم کس بات کو سوچ رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے؟ تو یہ آیتوں کے اختتام پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں نا، اس کا بہت ریلیشن ہوتا ہے پیچھے کی آیات سے، اور اس پر اگر انسان غور کر لے تو بہت سارے معاملات بگڑنے سے پہلے ہی سدھر جائیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم بعدکم من بعد، تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ جب بہت سارے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے، ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، نہ خود ان کے گھر بار تھے، تو ان نوجوانوں کو پرمیشن دی گئی ہے۔ تو جو نوجوان نکاح کی خواہش رکھتے ہوں لیکن ان کے پاس نہ مال ہے نہ گھر ہے، تب کیا کریں؟ تولن کا جو مطلب ہے قدرت، لمبائی، درازی طول کا لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، ہر قسم کا فضل اور بخشش، احسان اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ توئیں واو لام، طول بھی ہم کہتے ہیں، لمبائی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی صاحب حیثیت نہ ہو اگر کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکے۔ اب یہاں پر دیکھیں محسنات کا یہاں جو معنی آیا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے محسنات کا مطلب کیا پڑھا کہ شادی شدہ عورتیں، اور یہاں پر محسنات کا مطلب آیا ہے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی آپ اسی بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہر جگہ ایک ہی چیز کا الگ الگ مطلب اگر آ رہا ہے تو اس کو اس حساب سے ہم معنی پہنائیں گے، یا اگر ایک ہی روٹ کا لفظ ہے تو ایک جگہ اس کے معنی پیچھے کے آیتوں کو لے کر ہم سمجھیں گے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے یہ آزاد عورتیں اور غیر شادی شدہ عورتیں کے لیے ہے، ورنہ کوئی یہ نہ اس کو سمجھے کہ پیچھے تو منع کیا گیا کہ محسنات سے تم نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو، تو وہاں پر شادی شدہ عورتیں مراد تھی محسنات سے مراد، اور یہاں محسنات سے مراد دراصل آزاد غیر شادی شدہ عورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ تم کسی آزاد غیر شادی شدہ عورت سے نکاح کرو، تو پھر کیا کرو؟ لونڈیوں میں سے، من فتیاتکم، لونڈیوں میں سے ہی لیکن جو کہ مومن ہو، ان سے نکاح کر لو۔ فتیات کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہاں پر لونڈیاں تمہاری، لونڈی غلام، ملازم، کارندے، خدمت گزار، ساتھی، نوجوانوں کی جماعت، سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فتیات۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسی عورتوں سے، ایسی کنیزوں سے تم نکاح کر لو جن کو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑے، یا جن کے لیے تمہیں اتنی فیسلٹیز فراہم کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ تمہارے ایمان کا حال جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے؟ کیونکہ کوئی نوجوان ہے، اس کو ضرورت ہے شادی کی، اب شادی نہیں ہو رہی، اور ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کی اتنی عمریں کر دی جاتی ہیں کہ نکاح کی ضرورت بھی ہے تو نکاح نہیں کیا جاتا، کہ ہم کو ہمارے برابر کی لڑکی نہیں مل رہی یا ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں مل رہی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا ایمان جانتا ہے کہ تم تو ایمان والے ہو، اور تمہارے لیے آزاد عورتیں ہی مناسب رہتی تھیں، یا خاندان والی عورتیں ہی تمہارے لیے مناسب تھیں، لیکن اب اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر تم کنیزوں میں سے کسی کا انتخاب کرو لیکن جو کہ مومن ہو، اور تم سب ایک دوسرے باز میں سے ہو، ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی ایمان والے اگر ہے تو ایمان ہی کافی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ فن کے ہن بے ازنی اہل ہن و آتو ہن اجور ہن بالمعروف۔ اب یہاں پر بھی لیکن قید لگائی گئی کہ اگر تمہیں لونڈی سے بھی نکاح کرنا ہو، کنیز، کوئی غریب لڑکی سے نکاح کرنا ہو، تو بھی کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ان کو نکاح میں لانا ہی ہے، تو تم بے ازنی اہل ہن، ان کے ولی سے اجازت لے کر ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ وہ آتو ہن اجورا ہن بالمعروف، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں۔ اب یہاں پر محسنات کا لفظ پھر کیا ہے؟ پاک دامنی کے لیے آ رہا ہے، کہ جب وہ نکاح میں آ جائیں گی تو ایک طرح سے وہ محصور ہو جائے گی، محفوظ ہو جائیں گی، ایک قلعے میں آ جائیں گی، نکاح کی حفاظت میں آ جائیں گی. غیر مصافحات، نہ کہ شہوت رانی کرتے پھریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ دوستیاں لگانے والی یا خفیہ دوستیاں کرنے والی. اخدان کا جو لفظ ہے خ دال نون خدن سے نکلا ہے، در پردہ دوستی، چھپی دوستی، آشنائی، چوری چھپے بدکاری کرنے والا مرد اور عورت، یہ تمام معنوں میں آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ اسلام میں کسی بھی طرح سے مرد اور عورت کی دوستی جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ تم سیدھا سیدھا نکاح میں لاؤ، چوری چھپے دوستی نہ کرو، چوری چھپے دوست بنانے والی نہ ہوں عورتیں یا لڑکیاں. تو اس سے خود ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. فرینڈ شپ، ایک مرد اور عورت کی دوستی، شادی سے پہلے کوئی بھی قسم کے تعلقات، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ تنہائی میں کبھی کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے نہ ملے، کیونکہ تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، ہمیشہ جب آپ بیعت لیتے تو مردوں سے ہاتھ پر بیعت لیتے اور عورتوں سے زبانی بیعت لی جاتی تھی. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. اور آج اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی جو عام ہو گئی ہے، تو اللہ کا ڈر ہی موجود نہیں رہا. اور ہم نے بچپن سے گھروں میں وہ تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے آج اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے. اس لیے اب تو ایسے لگنے لگا ہے کہ جیسے بچے صرف 12-13 سال کے ہوتے ہیں اور ان کو ہر چیز معلوم ہے. پہلے تو شادی تک یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی، شادی بھی ہو جاتی تو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اب تو 12-13 سال میں ہر بچے کو ہر بات معلوم ہے. جب ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، والدین کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہم جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں، تو پھر وہ بچوں کو کیا فکر ہوگی جب ماں باپ کوئی فکر نہیں. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آئے دن کے جو یہ واقعات ہیں کہ فلاں کا فلاں سے تعلق، فلاں کا فلاں سے افیئر، لڑکیاں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے واقعی میں. اور دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم دعا کریں اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ ہمارے لیے بھی دوسرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. کتنے کھلے کھلے احکام دیے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، کتنے کھلے طور پہ، واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ چھپی دوستی جائز نہیں، تم چھپی دوستی نہیں کر سکتے، سیدھا سیدھا نکاح کرو. صبح سے بچے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. کبھی ہم نے ان کے کالج جا کے دیکھا کہ واقعی میں بچی کالج میں ہی ہے یا نہیں ہے، کالج کے نام پر کہیں اور تو نہیں چلی گئی. تو ہمیں دوسرے کاموں کی تو بہت فکر ہے، خاندان میں کوئی شادی ہو، خاندان میں کوئی رسم و رواج ہو، ہم اس کی کوئی تقریب مس نہیں کریں گے، لیکن اپنے بچوں کی خبر گیری ہم نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو بچوں کی خبر گیری کریے، اور ساتھ بٹھا کر بولیے، اس میں کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے. ہمیں آپ دیکھیں جہاں بات کرنی چاہیے وہاں ہم بات نہیں کرتے، اور پھر اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بے شرمی اور بے حیائی والی باتیں ہم اپنے بچوں سے کیسے کریں. تو نہیں ہے یہ بے شرمی والی باتیں، آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہیں، آپ سمجھا رہی ہیں بچے کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کس بات کی اجازت دی گئی ہے اور کس بات سے روکا گیا ہے. تو یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھائیں گے بچوں کو، کون انہیں بتائے گا آگے؟ وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پر ان کو بتایا جا رہا ہے، تو اچھی باتیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. جب ماں باپ بھی نہ بتائیں، گھر والے نہ بتائیں، تو بری باتیں تو ہر جگہ نشر کی جا رہی ہیں، ہر جگہ بتائی جا رہی ہیں، اچھی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہے. اور قرآن تو ہم کھولتے نہیں ہیں، نہ سیرت سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ ہم نے سیرت پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، ایک لڑکا، نوجوان لڑکا آتا ہے اور اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اس سوال پر صحابہ کرام کو جیسے سانپ سونگ جاتا ہے، سب اپنی جگہ سخت سے رہ جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں دل ہی دل میں کہ یہ شخص نے، یہ لڑکے نے کیسے اللہ کے رسول سے یہ سوال کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹنا نہیں شروع کر دیتے، اللہ کے رسول اس پر فتوی نہیں لگا دیتے کہ تم کیسے بدتمیز ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو. نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا انداز، ایسی ہوتی ہے تربیت، ایسے ہوتی ہے اصلاح، اور ایسے ہوتا ہے تزکیہ. اللہ کے رسول
بہت تحمل سے اس کی بات سنتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں. پھر پوچھتے کہ کیا تمہاری بہن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں. تو اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ کہنے لگا نہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنی ماں اور بہن کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تم جو اجازت مانگ رہے ہو تو وہ بھی تو کسی کی ماں اور کسی کی بہن ہوگی نا. اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی پاکیزگی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے انداز. ہم تو جو بات ہمیں ذرا سی بات پتہ چلتی ہے ٹھیک ہے بچوں کے بارے میں کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں تھا, ان سے ہو گئی غلطی. اب جو انہیں باتیں سناتے ہیں, جو انہیں باتیں سناتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بیٹھ کر نصیحت نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے ان کے لیے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور ان کے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ان کے اندر حیا اور شرم وہ صفت ان کے اندر پیدا کر دے. ہمیں اپنے انداز بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے گھر کے ماحول پر نظر رکھنی ہوگی. ہم تو بچپن سے حوالے کر دیتے ہیں نا بچوں کو ٹی وی کے کہ جاؤ مجھے تنگ نہ کرو, جاؤ ٹی وی کھول لو. ہم اپنی باتوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی باتوں میں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. لہذا بچوں سے تو ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. تو یہ جو آج ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ 80% یقین جانیے 80% جو رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں, چھپی دوستیاں, اخدان کا جو لفظ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے کہ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان, کہ نہ شہوت رانی کرتے پھریں اور نہ خفیہ یارانے گاٹھیں, خفیہ دوستیاں کریں. تو ہمیں بتانا ہوگا بچوں کو, ہم کو ان کو وقت دینا ہوگا, ساتھ بیٹھنا ہوگا. جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہمارے ڈسکشنز صحابہ کرام کی مجلسیں, ان کی سیرت نہ ہوگی, تو یقین جانیے کہ یہ جو ایک سیلاب امڑ آیا ہے نا بے حیائی کا اور بے شرمی کا, چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو, ٹی وی کے ذریعے سے, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, موبائل, کسی بھی ذریعے سے ہو, اگر آپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو احساس ضرور ہوگا. تو آج یہ جو اتنی زیادہ پھیل گئی ہے بے شرمی اور بے حیائی, کم از کم اس کا 0.5% تو کم ہوگا نا اگر ہم کوشش کریں. تو کہا گیا ہے کہ ایسی عورتیں نہ ہوں کہ جو خفیہ دوستیاں کرتی پھریں. اسی لیے نکاح کا اعلان ضروری ہے. خفیہ شادی جو ہوگی تو وہ اسی لیے نکاح میں شمار نہیں ہوگی جو چھپ چھپا کر کی جائے, اور نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک اس کا اعلان نہ ہو اور گواہ موجود نہ ہو. یہ بات بھی ہمیں اپنی لڑکیوں کو بتانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس دکھ سے محفوظ رکھے کہ جب لڑکیاں لا علمی اور نا سمجھی میں اپنے خاندان کو, اپنے والدین کو جو اتنی تکلیف کبھی کبھی پہنچا دیتی ہیں کورٹ میرج کر کے, ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے خاندان والوں کا کیا حال ہوتا ہے, کس طرح سے بعد میں پوری خاندان کی لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, کوئی ان کے لیے رشتے نہیں آتے. پھر وہ ایک لڑکی کی غلطی کی وجہ سے پورے خاندان کی لڑکیوں کو سزا بھگتنی ہوتی ہے, اور والدین چاہے وہ کتنے بھی عزت والے ہوں بےچارے وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ خود تو شریف تھے لیکن بیٹی نے ایسا کام کیا. تو لڑکیاں ہمیشہ یاد رکھیں, میری تمام لڑکیوں سے درخواست ہے, گزارش ہے, کبھی اپنے والدین کو ایسی تکلیف نہ دیں, کبھی بھی نہیں. اپنے والدین کی عزت کو اس طرح سے پامال نہ کریں. وہ والدین جنہوں نے بچپن سے پرورش کی, ہر قسم کی تکلیف اٹھائی اولاد کے لیے, اور لڑکیاں ایک منٹ میں, ایک لمحے میں اس غیر لڑکے کے لیے جو تمہیں عزت بھی نہیں دے رہا ہے علی الاعلان, جو تمہارے لیے معاشرے میں ایک مقام نہیں پیدا کر رہا, اس لڑکے کے لیے تم اس طرح سے اپنے خاندان والوں کو رسوا کر رہی ہو. اب یقین جانیے ابھی دعوت میں رپورٹ آئی تھی, اس رپورٹ کے مطابق صرف ایک شہر کی جو رپورٹ درج کی گئی, اور میڈیم شہر ہے, نہ میں بامبے کی بات کر رہی ہوں نہ میں دہلی کی بات کر رہی ہوں, صرف ایک شہر میں 10,000, ایک سال میں 10,000 رپورٹس درج تھیں جہاں پر مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کر لی. تو دل کی حالت عجیب سی ہوتی ہے نا یہ ایسی رپورٹس پڑھ کے, اور یہ وہ رپورٹس تھیں جو کہ درج کرائی گئیں. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ رپورٹ درج ہی نہیں کراتے ہیں, تو وہ تو معاملات الگ ہی ہیں. تو جو بھی اسٹوڈینٹس ہوں جو یہ سن رہے ہوں, پلیز اللہ کے لیے بہت محتاط رہیے. جو خاندان سے لڑکیاں رخصت ہو کر جاتی ہیں ان کی عزت ہی کچھ اور ہوتی ہے, اور جو اس طرح کے کام کرتی ہیں وہ کبھی زندگی میں کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتی, اور نہ پھر ان کی اولاد کو وہ عزت ملتی ہے. اور خود جس لڑکے کے لیے, جس مرد کے لیے وہ گئی تھی اپنا گھر چھوڑ کر, وہ خود اسے زندگی بھر طنز کرتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی وفاداری کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور ہمیشہ یہ جملے کہہ کر طنز کرتا ہے کہ جو ایک لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو وہ اور پتہ نہیں کیا کر سکتی ہے. ہمیشہ اسے اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں, اور معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن یہ واقعات. تو اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں دیے ہیں ان اصول کو اپنایا جائے, ان تعلیمات کو اپنایا جائے جو ہمارے رسول نے ہمیں دی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہ کہ شہوت رانی کرنے والی ہوں, نہ چھپی دوستیاں گانٹنے والی ہوں. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اب یہاں ان کی سزا کی بات کی گئی ہے کہ اگر, یعنی وہ نکاح میں آ جاتی ہیں اور نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے, نصف ہے. اب یہاں پر یہ جو محسنات کا لفظ آیا ہے, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, اب یہاں محسنات کا لفظ غیر شادی شدہ آزاد عورت کے معنوں میں آیا ہے. تو غیر شادی شدہ عورت کی سزا, زنا کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے, تو اس کی آدھی سزا پھر کیا ہوگی, 50 کوڑے. اب جو منکرین حدیث ہے وہ اس آیت کو لے کر بہت شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا, رجم کی تو سزا کہیں ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پر آدھی سزا آئی ہے. آزاد عورت کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی, کنیزوں کو دی جائے گی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو. تو رجم کی تو کوئی سزا آدھی کی نہیں جا سکتی, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانی عورت کی سزا بھی 100 کوڑے ہی ہیں, اور وہ آیت رجم یعنی اس سزا کا انکار کرتے ہیں جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے, کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے, کئی صحابہ کرام اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت کو زنا کی صورت میں اگر انہوں نے زنا کیا تھا تو سنگ ساری کی سزا دی تھی, ان کو رجم کیا گیا, پتھر مارے گئے تھے ان کے اوپر. اور سورہ نور میں ہم آگے پڑھیں گے اس کی تفصیل, لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں رجم کی سزا نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے, اور منکرین حدیث یہی بات لاتے ہیں کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے, حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لونڈی کی سزا جب آدھی یہ ہے تو شادی شدہ عورت کی بھی سزا, جو آزاد عورت ہوگی اس کی سزا 100 کوڑے ہی ہیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. غیر شادی شدہ عورت کی سزا اگر وہ زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو 100 کوڑے ہے, اور اسی طرح لونڈی اگر زنا کرے گی تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے, لیکن شادی شدہ آزاد عورت, خاندانی عورت اگر اس بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے, اس کو رجم کیا جائے گا, سنگسار کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ بات آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. ذالک لمن خشی الانت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم. اب اگر ان کی سزا نصف بتائی گئی, یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو, اور اگر تم صبر کرو, ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کیونکہ جو آزاد خاندانی عورتیں تھیں, ایک طرح سے ان کو پروٹیکشن رہتا تھا نا, کہ ایک تو ان کا خاندان کا ہونا, تو خاندان کا دباؤ, خاندان کا بوجھ ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی ڈریں گی اور ایسا کوئی برائی کا کام نہیں کریں گی. دوسرا, خاندانی عورت کی حفاظت ایک الگ ہی طریقے سے کی جاتی ہے, لیکن جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو, وہ تو چونکہ آزاد ہوتی تھیں, ان کو باہر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے, گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے, تو اس لیے وہ اس طرح سے محفوظ نہیں تھیں جس طرح سے ایک خاندانی عورت محفوظ ہوتی ہے. ایک تو اس کو اس خاندان کا پروٹیکشن ہوتا ہے, دوسرے اس کے والدین رشتہ دار سارے ہوتے ہیں. اب لونڈی کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, یا اگر ہو بھی تو وہ کوئی کسی کی رکھوالی کرنے والا یا حفاظت کرنے والا تو نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا وہ غلام خاندان سے ہو, تو سارے کے سارے جو لوگ غلام ہی ہوں تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لونڈی آرام سے گھومتی پھرتی ہے کام کرنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ اب اگر تم نے لونڈی سے نکاح کیا ہے اور مجبوری میں کیا ہے کیونکہ تم اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے تھے, تو اس صورت میں اگر لونڈی سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا آدھی ہوگی, اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک اجازت ہے لونڈیوں سے شادی کرنے کی. اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث ہمیں ملتی ہے اور اجر کا مستحق بتایا گیا ہے اس شخص کو, کہ جو کسی, اگر اس کے پاس کوئی کنیز ہو وہ اس کو آزاد کر دے اور پھر خود اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر بتایا گیا ہے۔ اور ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ لونڈیاں تھیں، ان کو آزاد کیا گیا اور ان سے نکاح کیا گیا، اور ان کو وہی درجہ دیا گیا جو ایک آزاد خاندانی عورت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام غلامی کو پروموٹ نہیں کرتا، اسلام کنیزوں کو یا ان سے اس طرح کے معاملات کو پروموٹ نہیں کرتا، لیکن اب جو چیزیں ہیں آلریڈی اس کو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کنٹرول میں لا کر ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے ذالک لمن خشی الانت منکم وان تصبر خیر لکم واللہ غفور رحیم۔ انت کہتے ہیں، انت بدکاری یا گناہ کو، ہڈی کا جڑ کے نیچے سے ٹوٹنا، ایسا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ زنا کے گناہ میں جا پڑنے سے ڈرتا ہو تو پھر وہ صبر و ضبط سے کام لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اگر آپ کو نہیں کرنا ہے نکاح تو پھر کیا کرو، صبر کرو، لیکن گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ پھر کیا کر لو، نکاح کر لو، اور نہیں کوئی اگر مل رہا ہے تو پھر لونڈی سے یا کنیز سے ہی نکاح کر لو۔ اسی طرح آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ ہوگا اور نان نفقہ بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی پیچھے مہر کی بات کی گئی ہے نا، اگر کنیز سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کو مہر بھی دینا ہوگا، تو اس صورت میں مہر اس کا اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک آزاد عورت کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔